بدھ 14 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. افغان صدر اشرف غنی کے دورہ بھارت میں بھارت نے افغانستان کے لیے $1 ارب کی امداد کا اعلان تو کیا، لیکن بھارت سے ہتھیار لینے کی افغانستان کی دیرینہ خواہش پوری ہوگی؟
ٹینکس ہیں یا ایمونیشن ہے یا گن شپس ہیں، اس میں کوئی ابھی تک بھارت نے ڈیسیشن اناؤنس نہیں کیا ہے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. انڈیا اور افغانستان نے کہا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کو سب سے بڑا خطرہ ان سے ہے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں. واضح رہے کہ افغان صدر اشرف غنی انڈیا کے دورے پر ہیں. تفصیل بتائیں گی ارم عباسی.
انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی آج دلی میں ملاقات کے بعد جاری کیے جانے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جانی چاہیے، کیونکہ دہشت گردی سے خطے میں امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے. 12 نقاط پر مشتمل اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردی اور تشدد کے مسلسل استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ تمام تشویش رکھنے والے بشمول انڈیا اور افغانستان کو نشانہ بنانے والے دہشت گردی کی سپانسرشپ، تعاون، محفوظ مقامات اور پناہ گاہیں فراہم کرنا بند کریں.
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ کے بیان کے جواب میں انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا کہ دہشت گردی انسانی حقوق کے سب سے بڑی خلاف ورزی ہے. 5 نکات پر مبنی اپنے جواب میں وزارت خارجہ نے کہا کہ حالیہ صورتحال، دہشت گرد تنظیم حزب المجاہدین کے خود ساختہ کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت سے پیدا ہوئی، جو کہ دہشت گردی کے کئی واقعات میں مطلوب تھا، اور اس میں پاکستان سے ابھرنے والی مستقل سرحد پار دہشت گردی سے مزید شدت آئی. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی حالیہ ہلاکتوں کی بین الاقوامی جانچ کو ضروری قرار دیا ہے. تفصیل بتائیں گی نوشین عباس.
اقوام متحدہ نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اقوام متحدہ کی رسائی کی درخواست پر انڈیا کی خاموشی پر تاسف کا بھی اظہار کیا ہے. انہوں نے کشمیر کی روز بروز بگڑتی صورتحال کے پیش نظر وہاں آزاد، منصفانہ اور بین الاقوامی مشن قائم کرنے پر زور دیا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 33ویں اجلاس کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے انہیں 9 ستمبر کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آنے کی دعوت دی گئی، جو کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دورے سے مشروط تھی. انہوں نے کہا کہ انڈیا سے ابھی تک انہیں کوئی باضابطہ خط موصول نہیں ہوا ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک مظاہرہ کیا ہے، جس میں بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا. فری بلوچستان موومنٹ نامی ایک تنظیم نے اس مظاہرے کا اہتمام کیا تھا. مظاہرے میں شامل افراد نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ان کی حمایت کی تعریف کی. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 71ویں اجلاس کی باقاعدہ شروعات کے ساتھ ہی دنیا بھر کے ستم زدہ لوگوں کے مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. یو این ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے سامنے پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی ایک مظاہرہ کیا اور بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کیا. مظاہرے میں شامل لوگوں نے بینر اور پوسٹر بھی تھامے ہوئے تھے، جن پر بلوچستان کی آزادی کے حق میں اور پاکستان اور پاکستانی فوج مخالف نعرے لکھے تھے. پچھلے مہینے 15 اگست کے دن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا کے یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے سے اپنے خطاب میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مسئلہ بھی اٹھایا تھا. بلوچ مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم کی ان کے لیے حمایت کو بھی سراہا.
ادھر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور ضلع کیچ سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں سے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران سرکاری حکام نے ایک عسکریت پسند تنظیم کے مقامی کمانڈر سمیت 3 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. شام میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے دوسرے روز بھی اقوام متحدہ زیر محاصرہ علاقوں، خصوصاً باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب میں انسانی امداد نہیں پہنچا پایا ہے. البتہ روسی امداد سے بھری گاڑیاں حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں تک پہنچ گئی ہیں. ملک میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شامی حکومت کی امداد کی ترسیل پر کنٹرول اور نگرانی کے اصرار کی وجہ سے امداد کی فراہمی رک رہی ہے. یورپی یونین کے صدر جان کلاڈ جنکر کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے انخلا کے حق میں ووٹ کے باوجود یورپی یونین کا مستقبل خطرے میں نہیں ہے. برطانیہ میں ریفرنڈم کے بعد اپنے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں مسٹر جنکر نے یورپی یونین کے بقیہ 27 ارکان ممالک پر زور دیا کہ وہ بڑھتی ہوئی قوم پرستی کے خلاف مقابلہ کریں. یورپی خلائی ایجنسی نے 1 ارب سے زائد ستاروں کی پوزیشن اور روشنی کے بارے میں تفصیلات جاری کی ہیں، جس سے ہمیں ہماری کہکشاؤں کے بارے میں بے تحاشا علم حاصل ہو سکتا ہے کہ آیا ملکی وے کیسی دکھتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین کا بڑا موضوع، افغانستان کے صدر اشرف غنی کا دورہ بھارت، جہاں انہوں نے آج وزیر اعظم نریندر مودی سے مذاکرات کی۔ بات چیت کے بعد دونوں نے کہا کہ خطے میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے باز آئیں، کیونکہ یہ اس علاقے میں امن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دونوں ملکوں نے اپنا فوجی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا اور کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جانی چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
افغانستان کا پرانا مطالبہ ہے کہ انڈیا اسے فوجی ساز و سامان فراہم کرے، لیکن خطے کے سیاسی تقاضے کچھ ایسے رہے ہیں کہ انڈیا نے اب تک یہ مانگ تسلیم کرنے سے گریز کیا ہے۔ آج کی بات چیت کے بعد جب انڈیا کے خارجہ سیکرٹری سے ایک بریفنگ کے دوران پوچھا گیا کہ کیا افغانستان نے اپنا یہ مطالبہ دہرایا ہے اور اگر ہاں تو انڈیا کا کیا جواب تھا، تو خارجہ سیکرٹری ایس جے شنکر نے کوئی واضح جواب نہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں نے اپنے دفاعی تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے۔
Both leaders reaffirmed the resolve to counter terrorism and strengthen security and defense cooperation as envisaged in the India-Afghanistan strategic partnership agreement.
انڈیا نے گزشتہ برس افغانستان کو 3 MI-5 ہیلی کاپٹر دیے تھے۔ دونوں ملک پہلے ہی ایک اسٹریٹجک معاہدے کو حتمی شکل دے چکے ہیں اور انڈیا افغان فوج کو تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ بات چیت میں دہشت گردی کا مسئلہ بھی کافی تفصیل کے ساتھ زیر غور آیا اور دونوں ملکوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ جو لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کی اعانت کرتے ہیں انہیں ایسا کرنے سے باز آنا چاہیے، کیونکہ یہی خطے میں امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔
The two leaders discussed the regional situation and expressed grave concern at the continued use of terrorism and violence in the region for achieving political objectives.
انہوں نے بلا تفریق تمام طرح کی دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
And they called for elimination of all forms of terrorism. There's a fairly detailed formulation that you can see.
افغانستان کا موقف ہے کہ پاکستان طالبان کو مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ انڈیا کا الزام ہے کہ کشمیر میں سرگرم شدت پسند عناصر کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ انڈیا لمبے عرصے سے افغانستان میں تعمیراتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتا رہا ہے اور اسے افغانستان کو امداد فراہم کرنے والے بڑے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ رواں اور مکمل ہو جانے والے پروجیکٹوں کی شکل میں انڈیا نے افغانستان کو $2 ارب کی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج کی بات چیت میں مزید $1 ارب کی امداد فراہم کرنے پر اتفاق ہوا۔
Prime Minister conveyed to President Ghani that India would offer an additional assistance of $1 billion to Afghanistan.
یہ رقم تعلیم، صحت، توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں استعمال کی جائے گی۔ دونوں ملکوں نے ایران کے چابہار بندرگاہ کو جلد سے جلد تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انڈیا پہلے ہی اس پروجیکٹ میں $500 ملین لگانے پر اتفاق کر چکا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے متحد، خود مختار، جمہوری، پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے اپنے تعاون کا اعادہ کیا۔ مذاکرات کے بعد جاری کیے جانے والے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی سربراہی میں جلدی ہی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کا اجلاس ہوگا، جس میں 4 جوائنٹ ورکنگ گروپ کی پیش کردہ تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ گروپ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر کام کر رہے ہیں۔ انڈیا اور افغانستان کے تعلقات میں روایتاً گرم جوشی رہی ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں ان کی قربت اور زیادہ بڑھی ہے، جس پر تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستان کو تشویش ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اب سیربین کے بڑے موضوع کے ذیلی موضوعات۔ افغان صدر اشرف غنی کے دورے بھارت سے خود افغانستان میں توقعات کیسی ہیں؟ اس موضوع پر میں نے کابل میں ہمارے نامہ نگار سید انور سے بات کی.
افغانستان میں صدر اشرف غنی کی اس دورے کی بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. آج صبح سے جب وہ انڈیا روانہ ہوئے, سوشل میڈیا میں لوگ ان کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں, اور جب وہاں پہنچے انڈین حکام سے بات ہوئی تو لوگ کئی مثالیں دے رہے ہیں کہ انڈیا ایک غریب ملک ہے لیکن پھر بھی $1 بلین افغانستان کو نیا امدادی پیکج کا اعلان کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انڈین $1 دے رہا ہے.
ماضی میں بھی بھارت جو ہے افغانستان کی مدد کرتا رہا ہے, اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کس قسم کی ہے یہ سرمایہ کاری اور کس قسم کی ہے یہ تعمیراتی مدد؟
انڈیا کے کچھ اہم افغانستان میں بڑے پروجیکٹوں پر سرمایہ کاری کی ہے, جیسے سلما ڈیم ہوا, دلارام زرنج تک جو ایک بہت لمبا روڈ ہے یہ روڈ ہے, افغان پارلیمان کی نئی بلڈنگ ہے, اور وزارت خارجہ میں سٹوری پیلس کی دوبارہ ریکنسٹرکشن ہے, اور سب سے اہم چابہار بندرگاہ ہے. یہ وہ بڑے پروجیکٹ ہیں جس کی افغانستان میں عام لوگ محسوس کرتے ہیں. اس لیے افغانوں کے درمیان توقع یہ ہے کہ انڈیا کی اس کے بعد بھی جو انویسٹمنٹ ہوں گے اس کے اثرات اسی طرح شاید مثبت ہوں گے.
لیکن سید انور, اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں بھی تو بھارت کا افغانستان کے سلسلے میں خاصا تعاون ہے نا, نہ صرف اسکالرشپس ہیں, اسٹائپنز ہیں, وظیفے ہیں.
بالکل, تعلیم کے شعبے میں خاص کر ہائر ایجوکیشن کے سیکٹر میں انڈیا کا گزشتہ سالوں میں کافی اہم رول رہا ہے. اب اگر آپ افغانستان کے مختلف اداروں میں, ملٹری اداروں سے لے کر سول اداروں تک آپ دیکھیں تو وہی اسکل افغانس ہیں جو انڈیا سے ماسٹرز کر کے آئے ہیں اور یہاں اہم پوزیشنوں میں کام کرتے ہیں.
کسی قسم کی عسکری امداد وغیرہ کے سلسلے میں بھی افغانستان بھارت سے کچھ چاہ رہا ہے؟
چند دن پہلے جب ہماری یعنی بی بی سی کی صدر ہاؤس کے نائب ترجمان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اس وزٹ کے دوران افغان صدر بھارت سے ملٹری اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یعنی تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس حد تک ہوگی اور کیا وسائل ہوں گے.
کابل سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار سید انور. افغان صدر کے بھارت کے دورے کے اغراض و مقاصد پر میں نے علاقائی اور عالمی امور کی تجزیہ کار دلی میں سہاسنی حیدر سے بھی بات کی. جاننا چاہا کہ تعمیراتی کاموں میں انڈیا افغانستان کی مدد کرتا ہے, لیکن اب تو افغانستان آتشی ہتھیار سمیت ملٹری ایڈ کا طلبگار ہے کہ جس پر کانگریس کی سابق حکومت نے بڑے ناپتول کے بعد پھونک پھونک کر قدم اٹھائے, اب کیا ہوگا؟
دیکھیے, یہ ضرور ہے کہ یہ پہلی بات نہیں ہے کہ افغانستان نے یہ مانگے کی ہیں, اور 2012 میں 2013 میں فارمر پریزیڈنٹ حامد کرزائی نے انفیکٹ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ ایک وش لسٹ بھارت کو سونپ رہے تھے, اور اس وش لسٹ میں ملٹری ہارڈ ویئر بھی تھا, ایمیونیشن بھی تھا, ہیلی کاپٹرز کی بھی چرچا ہوئی تھی. اس وقت بھارت نے سمجھا تھا کہ وہ یہ سب نہیں دے پائے گا, اور بلکہ یہ جو وش لسٹ تھا ایک وش لسٹ ہی رہ گیا کچھ سالوں کے لیے. دسمبر میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کی سرکار کے رخ میں تھوڑا بدلاؤ آیا تھا, اور پھر انہوں نے ہیلی کاپٹرز کو ٹرانسفر کرنے کا ڈیسیشن کیا تھا, اور 2 یا 3 ہیلی کاپٹر آلریڈی افغانستان میں اب موجود ہیں. لیکن جہاں تک لیتھل ملٹری ہارڈ ویئر کا سوال آتا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ٹینکس ہیں یا ایمیونیشن ہے یا گن شپس ہیں, ہیلی کاپٹر گن شپ, اس میں کوئی ابھی تک بھارت نے ڈیسیشن اناؤنس نہیں کیا ہے. اور آج کے بھی میٹنگ کے بعد ہم نے سوچا ضرور تھا کہ کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹ ہوگی, لیکن کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھارت افغانستان کو بہت ایریاز میں اسٹریٹجک مدد دے رہی ہے, یہ ہیلی کاپٹرز کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ویکلز ہیں, جیپس ہیں, بسز ہیں, یہ سب یہ بھیج چکا ہے افغانستان کو, اور ٹریننگ کے لیے جو افغان ANA کے سولجرز ہیں, آفیسرز ہیں, وہ انڈیا ضرور آ چکے ہیں, 2000 سے زیادہ اب ٹرین ہو چکے ہیں. لیکن اس سے जब अगला स्टेप लिया जाएगा मुझे लगता है तब हम कह पाएंगे कि भारत अफगानिस्तान के साथ सचमुच ये जो आप कह रहे थे लीथल मिलिट्री हार्डवेयर या जो मिलिट्री असिस्टेंस के मामले में है कि भारत कोई एक्चुअल कदम ले रहा है।
ठीक है, होता ये था स्वास्थ्य जी कि जिन दिनों कांग्रेस सत्ता में थी, जब वो पावर में थी, तो एक एक स्टेप बड़ा सोच समझ के नापतोल के उठाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार के दिनों में देखा जा रहा है कि तेजी से चीजें आगे बढ़ी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे हथियार अफगानिस्तान के पास जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के जो आपस के रिश्ते संबंध हैं, उनकी क्या इक्वेशन होगी?
देखिए, एक तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आप बदलाव पहले के गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट में देख रहे हैं, शायद वो अभी भी बहुत ही इंक्रीमेंटल है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो डिफरेंस है, विशलिस्ट भी जो 2013 में दी गई थी, वो विशलिस्ट फिर से अफगान आर्मी चीफ ने पिछले महीने यहाँ इंडिया में दी थी। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा बदलाव जो आया है वो अमेरिका की वजह से आया है। अमेरिका पहले भारत को रोक था पाकिस्तान की वजह से, और ये हमें अफगानिस्तान लीडर्स ने कहा है कि पाकिस्तान की नाराजगी की वजह से अमेरिका अक्सर भारत को कहता था कि आप इस तरह की असिस्टेंस ना दीजिए अफगानिस्तान में, क्योंकि एक दूसरा टाइप ऑफ पावर स्ट्रगल यहाँ पर बनता है, एक प्रॉक्सी वॉर होने की मतलब कंप्लेन करता है। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि ये जो कमांडर थे, यूएस कमांडर अफगानिस्तान से, जनरल निकलसन, दिल्ली आए थे, जहां पर उन्होंने कहा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो इंडिया को वेलकम करेंगे अगर किसी तरह का असिस्टेंस वो अफगानिस्तान में दे पाए। और जब उन वो जब ये कहते हैं तो मतलब अमेरिका के रुख में काफी बदलाव आया है, तो सबसे ज्यादा डायनामिज्म वहां पर है। और मुझे लगता है कि अमेरिका अब देख रहा है कि वो जैसे जैसे अफगानिस्तान से विदड्रॉ करता जा रहा है कि कौन ऐसे रीजनल प्लेयर्स हैं जो उसकी मदद कर सकता है या फिल इन कर सकता है इन सम वे। क्या भारत इसमें अमेरिका के साथ शामिल होगा या नहीं, ये अभी तक मुझे नहीं लगता है तय हुआ है। और ये जो रिवाइव हुआ है इंडिया यूएस अफगानिस्तान ट्राइलैटरल, जो पहले भी 2012 और 2013 में हो चुका है, उसमें शायद ये डिस्कस हो सकता है कि इंडिया कितने हद तक जा सकता है। अब तक जो इंडिया जिसपे तवज्जो देना चाह रही है वो डेवलपमेंट पर है, क्योंकि जाहिर है कि अफगानिस्तान ने इंडिया का जो नाम बनाया है, जो गुडविल बनाया है, ये सब डेवलपमेंट असिस्टेंस के तौर पर बनाए हैं। अफगानिस्तान ने बहुत बार इंडिया को कहा है कि वी डोंट नीड मोर बूट्स ऑन द ग्राउंड, वी हैव अफगान बूट्स, वी वॉन्ट टू कीप द अफगान बूट्स ऑन द ग्राउंड। लेकिन इससे ज्यादा इनको एम्यूनिशन और मिलिट्री हार्डवेयर की जो जरूरत है, क्या भारत देगा या नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये अभी तक तय है।
अच्छा, यहाँ एक और चीज पे नजर डालिए, रीजन पर, खित्ते पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। देखिए ना, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया। दूसरा आप देखें, इंडिया, अफगानिस्तान एंड अमेरिका। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को जरा सामने रखते हुए स्वास्थ्य जी मेरी मदद करें, ये रीजन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आप क्या देखती हैं आगे क्या आ रहा है?
देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉक्स की बात होती है, ये अक्सर हम स्ट्रेटेजिस्ट करते हैं और हम इसमें नहीं देखते हैं कि लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे, ये ट्राइंगल्स हो या क्वाड्रेंगल्स हो या सर्कल्स हो, अफगानिस्तान इसके बीच में है और अफगानिस्तान को तय करना पड़ेगा कि उसकी सिक्योरिटी कहाँ से आती है। आपने प्रेसिडेंट गनी के स्टेटमेंट देखे होंगे, पिछले साल उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उनकी मदद करे और एनडीएस और आईएसआई के बीच में एक एमओयू भी साइन हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि चीन तालिबान के साथ टॉक्स में शामिल हो, लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी अफगानिस्तान को डिसअपॉइंट किया गया है और अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट्स है अब तक लगता है कि वो डिसअपॉइंटेड है कि ना तो तालिबान के खिलाफ कोई कठोर कदम लिया गया है पाकिस्तान से, ना कि तालिबान टॉक्स पे आने को तैयार है अभी तक। इस सिनारियो में मुझे लगता है कि इंडिया के साथ जो टाइज है वो जाहिर है बेटर होंगे, क्योंकि इंडिया ने जो कहा था उसने किया है।
अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, صورتحال کا تجزیہ کر رہی تھی دلی سے علاقائی اور عالمی امور کی تجزیہ کا سہاسنی حیدر. آئیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر پہ نظر ڈالیں. اس ضمن میں اقوام متحدہ میں حقوق انسانی کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی حالیہ ہلاکتوں کی بین الاقوامی تحقیقات کو ضروری قرار دیا. انہوں نے وادی تک اقوام متحدہ کی رسائی کی درخواست پر انڈیا کی خاموشی پر بھی تاسف کا اظہار کیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ عمر آفریدی کی زبانی.
اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے ہائی کمشنر نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر وہاں آزاد، منصفانہ اور بین الاقوامی مشن قائم کرنے پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 33ویں اجلاس کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے انہیں 9 ستمبر کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آنے کی دعوت دی گئی جو کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دورے سے مشروط تھی. انہوں نے کہا کہ بھارت سے انہیں ابھی تک کوئی باضابطہ خط موصول نہیں ہوا ہے. زید راد الحسین کا کہنا تھا کہ انہیں کشمیر سے پہلے بھی اطلاعات ملتی تھیں اور اب بھی موصول ہو رہی ہیں کہ بھارتی حکام کی جانب سے ان کے زیر انتظام شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حالیہ کشیدگی کے بارے میں انہیں متضاد بیانیے موصول ہوئے ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا کہ ان کے خیال میں ایک آزاد، غیر جانبدار اور بین الاقوامی مشن کی وہاں سخت ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس مشن کو دونوں جانب سے کیے جانے والے دعووں کی سچائی جاننے کے لیے آزاد اور مکمل رسائی دی جائے. بھارت ایک عرصے سے کشمیر کے مسئلے پر کسی تیسری پارٹی کی ثالثی سے انکار کرتا رہا ہے. بھارت کا موقف ہے کہ جائز شکایات سے نمٹنے کے لیے بھارتی جمہوریت کے پاس سب کچھ ہے اور ایک کل جماعتی وفد نے حال ہی میں سری نگر کا دورہ کیا ہے. 8 جولائی کو کشمیری شدت پسند برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم ہلاکت کے بعد سے کشمیر کی وادی میں صورتحال کشیدہ ہے اور احتجاج کے دوران اب تک 80 سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریباً 10,000 شہری زخمی ہو چکے ہیں. پولیس کے مطابق 5,500 پولیس اور سیکیورٹی اہلکار بھی مظاہروں کے دوران زخمی ہوئے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے عمر آفریدی سے سنی. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج عید کے دوسرے دن کیا صورتحال رہی؟ اس پر میں نے اب سے ذرا دیر پہلے سری نگر میں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور سے بات کی.
جی ظاہر ہے پہلی عید کو علیحدگی پسندوں کی طرف سے یو این مارچ یعنی یہاں جو اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کا ہیڈ کوارٹر ہے سری نگر میں وہاں کی طرف اجتماعی مارچ کی کال تھی تو اس مارچ کو ناکام کرنے کے لیے اتنی سختیاں تھیں. لیکن آج دوسری عید ہے اور آج بھی جو ہے برابر وہی سختیاں ہیں، وہی قدغنیں، وہی ناکہ بندی ہے جو کل تھی. اور خاص طور سے جو کچھ لوگ جو ہے قربانی، جانوروں کی قربانی کر پائے، ظاہر بقرعید تھی تو ان کو بھی کافی دقتیں ہوئیں کیونکہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، بستیوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو کل کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن آج جو ہے ایسا لگتا ہے، حالانکہ حکام اس بارے میں کافی خاموش ہیں، آج ایسا لگتا ہے کیونکہ کل جو وارداتیں رونما ہوئی ہیں مظاہرین پر فائرنگ کی جس میں کل ملا کر 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، تو اس کا بیک لیش، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آج بھی کنٹینیو کیا گیا جو ناکہ بندی، کرفیو اور خاص طور سے جو مواصلات کے ذرائع ہیں انٹرنیٹ اور فون سروسز، ان پر پابندیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج میری حکام سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کل شام کو اس کا جو ہے ریویو لیں گے وہ.
تو یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں، ناطقہ بند، دکانیں بند، بازار بند، اسکول و کالج بند، مساجد بند، انسان گھروں میں بند، اوپر ڈرون اور ہیلی کاپٹر اور زمین پر فوج، تو یہ سیکیورٹی ہے یا کچھ اور ہے؟
جی بالکل، آپ نے جو یہ سلسلہ باندھا اس میں میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا، سانس لینا بھی بند ہے. وہ ایسے کہ اکثر علاقوں میں جو ہے مظاہرے ہوتے ہیں، مظاہرین پر عجیب قسم کی گیس جو ہے وہ پھینکی جاتی ہے. پہلے تو کنونشنلی وہ ٹیئر گیس ہوتی تھی، اب انہوں نے پاوا شیلز جو لائے ہیں اس میں مرچ کو جو ہے پروسیس کر کے ایک ہائی گریڈ ولاٹائل گیس میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس سے سانس لینا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور وہ کھڑکی دروازوں کے جو سوراخ ہوتے ہیں وہاں سے مطلب گھس جاتی ہے گھروں میں، اور اس سے ہزاروں لوگ یہاں پر پہلے سے ہی متاثر ہیں. تو ہر طرح کی پابندی ہے اور حکومت جو ہے حکومت کی طرف سے ان کا نہ تو ترجمان بات کرتا ہے اور نہ کوئی وزیر.
تو سیکیورٹی کے نام پر فوج کہاں کہاں تعینات ہے؟
جی پہلے تو اس کا انکار کیا جاتا تھا لیکن کل شام کو جو ہے آفیشلی یہ ایکسیپٹ کیا حکومت نے کہ جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع میں حالات کو بحال کرنے کے لیے فوج کی مدد لی گئی ہے. اور اس طرح سے فوج, نیم فوجی عملہ اور یہاں کی مقامی پولیس, اور پولیس کی ایک خاص سیل ہوتی ہے جس کو ایس ٹی ایف کہتے ہیں, اسٹیٹ ٹاسک فورس, ان کا تو بنیادی کام انسداد تشدد ہے, یعنی وہ مسلح کاروائیوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں. لیکن اس بار کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ سبھی فورسز جو جنرلی کمبیٹ آپریشنز میں حصہ لیتے ہیں ان کو آج عوامی مظاہروں کو دبانے کے لیے کام میں لایا گیا ہے.
سری نگر سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور. امریکہ نے اسرائیل کے لیے 38 بلین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے. کہاں جائے گی یہ امداد؟ احوال ذرا دیر بعد سیردین میں آنے کو ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین چنیں.
اور اب آج کے کھیلوں پر نظر صبر احمد کے ساتھ.
فٹ بال میں چیمپئن لیگ کے مقابلوں میں بارسلونا کی ٹیم نے سیلٹک کی ٹیم کو 7-0 کے بڑے سکور سے ہرا دیا. بارسلونا کے کھلاڑی میسی نے 3 گول کر کے چیمپئن لیگ کے مقابلوں میں اپنی 6ٹی ہیٹرک بھی کی. بارسلونا کی جانب سے سیلٹک کی ٹیم کو اتنے زیادہ سکور سے دی گئی یہ شکست اب تک کی کسی بھی یورپین ٹیم کی بدترین شکست ہے. سیلٹک کے مینیجر برائیڈن کے مطابق ٹیم کی پرفارمنس زیادہ بری نہیں ہے, جبکہ کپتان براؤن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہار بہت ہی زیادہ بری ہے. مجھے پتا ہے کہ پہلا ہاف ہمارے لیے بہت مشکل رہا, جبکہ 45 منٹ جاری رہنے والے دوسرے ہاف میں بھی ہم نے 5 گول کرنے کے موقع گوا دیے جو کہ ناقابل قبول ہے. چیمپئن لیگ کے مقابلوں میں آج مینچسٹر سٹی کی ٹیم کا مقابلہ بوروسیا مینشے کلبلخ سے ہو رہا ہے. ٹوٹنم کلب موناکو کے مد مقابل ہے, جبکہ ریال میڈرڈ کی ٹیم سپورٹنگ کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی. یورپین فٹ بال گورننگ باڈی کی جانب سے الیکسینڈر چافرن کو یوئیفا کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا ہے. انہیں میشل پلاتینی کی جگہ نامزد کیا گیا جنہوں نے گزشتہ سال ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی اور انہیں فٹ بال سے متعلق تمام سرگرمیوں پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا, جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. ریو پیرالمپکس مقابلوں میں چین 147 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے, جن میں سونے کے 63, چاندی کے 51, کانسی کے 33 تمغے شامل ہیں. برطانیہ سونے کے 34, چاندی کے 18 اور کانسی کے 23 تمغوں سمیت 75 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. یوکرین نے 72 تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے, جن میں سونے کے 27, چاندی کے 21 اور کانسی کے 24 تمغے شامل ہیں.
کھیلوں کا احوال صبر احمد کی زبانی. پاکستان میں ٹیلی ویژن ڈرامے کس نوعیت کے ہیں, موضوعات کیا ہیں اور ان میں کون کون سی چیزیں ایک نیا مقام پیدا کر رہی ہیں, اس سلسلے میں ایک رپورٹ تھوڑی دیر بعد سیربین میں آنے کو ہے. لیکن سیربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری اشمعیلہ خان کی ہے.
انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی آج دہلی میں ملاقات کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جانی چاہیے کیونکہ دہشت گردی سے خطے میں امن اور استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ شام میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے دوسرے روز بھی اقوام متحدہ زیر محاصرہ علاقوں خصوصاً باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب میں انسانی امداد نہیں پہنچا پایا ہے۔ البتہ روسی امداد سے بھری گاڑیاں حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں تک پہنچ گئی ہیں۔ یورپی یونین کے صدر ژان کلاڈ جنکر کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے انخلا کے حق میں ووٹ کے باوجود یورپی یونین کا مستقبل خطرے میں نہیں ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی نے 1 ارب سے زائد ستاروں کی پوزیشن اور روشنی کے بارے میں تفصیلات جاری کی ہیں جس سے ہمیں ہماری کہکشاؤں کے بارے میں بے تحاشا علم حاصل ہو سکتا ہے کہ آیا ملکی وے کیسی دکھتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائل خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانوی پارلیمان میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں لیبیا میں برطانیہ اور فرانس کی فوجی مداخلت پر سخت تنقید کی گئی۔ سن 2011 کے اوائل میں دونوں حکومتوں نے لیبیا کے اس وقت کے سربراہ معمر قذافی کے خلاف بین الاقوامی اتحادی کوششوں کی سربراہی کرتے ہوئے وہاں بمباری کی، جس کے نتیجے میں وہاں سرگرم باغیوں کو حکومت کا تختہ الٹنے کا موقع ملا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سباناز کی زبانی۔
برطانیہ کی خارجہ امور کی کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب قذافی کی حکومت نے ایک بغاوت سے نمٹنے کی کوشش کی تو فرانس نے شہری آبادی کو لاحق خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون لیبیا کے بارے میں مربوط حکمت عملی تشکیل دینے میں ناکام رہے۔ انہوں نے ناقص انٹیلیجنس معلومات پر انحصار کیا اور لیبیا کے سیاسی اور معاشی انہدام کو تیز تر کر دیا، جبکہ برطانوی حکومت کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد لیبیا کے عوام کو ملک کے عامر معمر قذافی سے بچانا تھا، لیکن ارکان پارلیمان نے ڈیوڈ کیمرون کو لیبیا میں موجود عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ ان کی غلط حکمت عملی اندازوں اور شواہد کی نامکمل تفہیم پر مبنی تھی، جس کی وجہ سے شدت پسند جنگجوؤں نے بغاوت کر دی۔ خارجہ کمیٹی کے سربراہ کرسپن بلنٹ نے کہا،
برطانیہ کے پاس دوسرے راستے موجود تھے جن کے بہتر نتائج نکل سکتے تھے، سیاسی بات چیت سے شہری آبادی کا تحفظ، حکومت کی تبدیلی اور اصلاحات ممکن تھیں۔ حکومت کی تبدیلی کے بجائے اگر برطانیہ یہ طریقے آزمانے کی کوشش کرتا تو لیبیا کو یورپی یونین اور ہمسایہ ممالک کی جانب سے پالیسیوں میں تبدیلیوں کی وجہ سے کم نقصان اٹھانا پڑتا۔
مشرق وسطی میں خارجہ امور کے وزیر ایلسٹر برٹ کا کہنا ہے کہ شام کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیوڈ کیمرون کا فیصلہ سخت تو تھا، لیکن
ایوری آپشن ہیز اے بیڈ آؤٹ کم۔ What you do is try and mitigate the bad outcome. You learn lessons.
ہر فیصلے کے منفی اثرات ہوتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں کم کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ شام میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کا عروج لوگوں کو تحفظ کی فراہمی میں ناکامی کے رد عمل کا نتیجہ ہے، اور کچھ نہ کر پانے کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔
لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں شعبہ حادثات کے ڈائریکٹر یونس بازا کہتے ہیں کہ انہیں قذافی حکومت کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
Helping Libya to throw the Gaddafi away, it was good decision by David Cameron.
لیبیا کی مدد کرنے کے لیے ڈیوڈ کیمرن اور نیٹو کا قذافی حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ درست تھا، اب وہاں استحکام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ لیبیا کو 2013 کے بعد نظر انداز کر دیا گیا۔
لارڈ رچرڈ اس وقت محکمہ دفاع کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
دی نیشنل سیکیورٹی کونسل از
قومی سلامتی کونسل کے کام کا طریقہ کار بلا شبہ شفاف ہے، لیکن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ابتدائی رپورٹ درست ہے ہمیں مزید سخت تجزیات کرنے ہوں گے۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ ہوا وہی تھا جو رپورٹ کہتی ہے۔
سر رچرڈ ڈالٹن اس وقت لیبیا میں برطانوی سفیر کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے کرنل قذافی کو معزول کرنے کے بعد کی صورتحال کی پیش بندی نہ کیے جانے کو ڈیوڈ کیمرون کے عہدہ صدارت کی بدترین غلطی قرار دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ لیبیا میں 2012 کے الیکشن کے بعد ملک کی سیکیورٹی کا اختیار ملیشیا کو دیا گیا، جس سے عدم استحکام کے مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے۔ لیبیا میں قذافی کے اقتدار سے ہٹنے کے 5 سالوں بعد بھی وہاں شورش جاری ہے اور دو مخالف حکومتیں اقتدار اور تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے رسہ کشی میں مصروف ہیں۔
لیبیا، برطانوی پارلیمان کی سخت تنقید، نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سوانا سے سنا۔ امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل کے لیے آئندہ 10 سال میں $38 بلین ملٹری ایڈ کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر اوباما کا دور صدارت ختم ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں، لیکن اس وقت اسرائیل کے لیے امداد کیا معنی رکھتی ہے، اور ترکی، ایران اور سعودی عرب کے علاوہ خطے کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا، میں نے اوٹاوا یونیورسٹی کے سینئر لیکچرر کامران بخاری سے اسی موضوع پر بات کی۔ جاننا چاہا کہ امداد اس وقت کیوں اور مقاصد کیا۔
یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ کشیدگی ضرور بڑی امریکہ کی، کیونکہ امریکہ نے جو ہے وہ اس کے جو مفادات ہیں اور اسرائیل کے مفادات میں جو ہے ایک کلیش آیا ہے، بالخصوص ایران کو لے کر، اور ایران کے جوہری جو پروگرام کے ارد گرد جو معاہدہ ہوا تھا اس سے اسرائیل کے ساتھ کشیدگی بڑھ گئی تھی اور اب بھی ہے۔ لیکن اسرائیل کے ساتھ بالکل قطع تعلقی یا ان کو اگنور کرنا امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ 4 طاقتیں ہیں خطے کے اندر، مشرق وسطی کے اندر، پہلی ترکی، دوسرا ایران، تیسرا سعودی عرب، چوتھا اسرائیل، اور اس کو بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے تمام یہ قوتوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے کا کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اور اسرائیل کی جو کیا سیکیورٹی ہے، اس کے لیے جو ہے امریکہ کبھی بھی جو ہے کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں کرے گا، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جب خطہ جو ہے بہت زیادہ عدم استحکام اور انسیکیورٹی کا شکار ہے۔
یہ جو امداد دی جا رہی ہے، یہ اچانک دی جا رہی ہے یا پہلے سے طے تھی؟
دیکھیں، اچانک نہیں دی جاتی، ہوتا یہ ہے کہ ایک طے شدہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے اسرائیل کے اوپر جو ہے اس کو اتنی امداد دینی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ڈیل کو سویٹن کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے یہ چیز دیکھی نہ صرف اسرائیل کے ساتھ بلکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم نے یہ دیکھی ہے کہ جب ایران کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا تو وہ جو خدشات سعودی عرب اور اسرائیل میں تھے ان دونوں کو آرمز ڈیل کے تھرو جو ہے وہ میٹیگیٹ کیا گیا کہ سعودی عرب کو ہتھیار دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ ناراض نہ ہو، ہم آپ سے جو ہے علیحدگی اختیار نہیں کر رہے، ہم آپ کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے، تو یہ دیکھیے یہ آپ یہ ہتھیار لے لیں، آپ کی سیکیورٹی میں کوئی خاص فرق نہیں آ رہا۔ یہی چیز جو ہے امریکہ اسرائیل کو کہتا ہے، تو یہ کوئی جو ہے کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہے۔
ٹھیک، لیکن کامران بخاری، صدر اوباما کا دور دیکھیں، پہلا اور دوسرا، دوسرے میں بالخصوص اسرائیل کے ساتھ تعلقات قدرے کھچے کھچے کشیدہ سے، دونوں رہنما ایک ادھر منہ کر کے بات کر رہا ہے، دوسرا آڈینس میں بات کر رہا ہے، سارا دنیا دیکھ رہی تھی نا۔ اب 2 ماہ باقی ہیں صدر اوباما انتظامیہ کے جانے میں، اور یہ مہربانی ہو رہی ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے؟
یہ جو چیز ہے صدر اوباما کی جو خصوصی کے ساتھ میں ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ ایک بحثیت ریاست کے، چاہے صدر اوباما ہوں، صدر ہلری کلنٹن بن جائیں یا ڈونلڈ ٹرمپ بن جائیں، یہ جو ریاستی معاملات ہیں، ریاستی جو رشتے ہیں دوسری ریاستوں کے ساتھ، وہ چلتے رہیں گے، اور بالخصوص اسرائیل کے ساتھ۔ جہاں تک کشیدگی کا تعلق ہے، دیکھیں بہت جو ہے چرما گوئی ہوتی ہے کہ جی، اور فرد واحد پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جی جو اوباما جو ہیں بحثیت فرد واحد، ان کا پرسنالٹی کلیش ہے نتنیاہو کے ساتھ۔ دیکھیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پرسنالٹیز جیو پالیٹکس میں ایک حد تک ہی کارگر ہوتی ہیں۔ یہ ایک جو ہے ایک فطری عمل ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ کو اسرائیل کی اتنی ضرورت نہیں ہے، جو اگر آپ پورے مشرق وسطی کے خطے کے پرابلم کو لے لیں، جتنی کی اس وقت ان امریکہ کو ترکی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان بھی جو کمپرومائز ہوا ہے، اسرائیل کو کمپرومائز کرنا پڑا ہے، وہ امریکہ نے کروایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کو اس وقت ترکی کی ضرورت ہے، ترکی نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ۔ تو ایسے حالات میں جو ہے کوئی نہ تو کوئی پرمننٹ فرینڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پرمننٹ جو ہے اینمی ہوتا ہے، صرف مفادات ہیں جو کہ جو ہے وہ ایک طرح سے مستقل ہوتے ہیں۔
امریکہ آئندہ 10 سال میں اسرائیل کو $38 بلین ملٹری ایڈ دے گا، تجزیہ کر رہے تھے اوٹاوا یونیورسٹی کینیڈا کے سینئر لیکچرر کامران بخاری۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ ملک گیر جنگ بندی کے دوسرے دن محصور شامیوں کی مدد کے لیے امدادی ٹرک سامان لے کر پہنچ رہے ہیں۔ توقع یہ ہے کہ ہنگامی امداد بھی آج بدھ سے شروع ہو جائے گی۔ روسی فوج شمالی شام میں اس اہم شاہراہ پر جنگ بندی کی نگرانی کر رہی ہے جو مشرقی حلب میں باغیوں کے ٹھکانوں تک جاتی ہے، وہاں 2.5 لاکھ کے قریب شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے خصوصی الچی برائے شام سٹیفان دی مستورہ نے کہا کہ اگر جنگ بندی قائم رہی تو امدادی رسد بہت جلد شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یو این شامی حکومت کی جانب سے رسد کی تصدیق کرنے کا انتظار کر رہی ہے اور امید ظاہر کی کہ شام کے باشندے اب بموں کی بجائے ٹرکوں کی راہ دیکھ سکیں گے۔ پیر کو غروب آفتاب کے وقت نافذ العمل ہونے والے اس معاہدے کے بعد سے حکومت اور باغیوں دونوں کی جانب سے اکا دکا خلاف ورزیوں کے الزامات سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔ روسی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حمایت یافتہ تنظیموں نے 20 سے زائد بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس میں حلب سے آنے والی سڑک پر 2 سرکاری فوجی مارے گئے۔ روسی وزارت خارجہ نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے حاشیہ برداروں کو قابو میں رکھے۔ جنگ زدہ حلب کے شہریوں کو ایندھن، آٹے، گندم، بچوں کے دودھ اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ روس نے حلب کے قریب نگرانی کا نظام نصب کیا ہے تاکہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ دوسری جانب برطانیہ میں قائم مبصر گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ حکومت نواز فوجیوں نے حلب کے قریب 2 دیہات پر اور دمشق کے قریب 1 علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق شامی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ترک حکومت کی جانب سے بھیجے گئے امدادی سامان کو اقوام متحدہ کے ساتھ پیشگی رابطے کے بغیر حلب نہیں جانے دے گی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کو کیستیلو شہرہ کو فوجی موجودگی سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ روس کے ساتھ مل کر اس سڑک کو امدادی قافلوں کے لیے کھول دے گا تاکہ وہ حلب پہنچ سکیں۔
شام لوگ اب بموں کے بجائے ٹرکوں کی راہ شاید دیکھا کریں گے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے دوستو جہاں سے سنی۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر تنقید اور تفتیش کی زد میں آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ فاؤنڈیشن، اس کی یونیورسٹی اور اس کی جانب سے مبینہ احتیاط متنازع بن رہے ہیں۔ نیو یارک کے اٹارنی جنرل کی جانب سے اعتراضات یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ فاؤنڈیشن کی جانب سے فلوریڈا کے اٹارنی جنرل کے لیے کہ جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بزنس کی تحقیقات کرنے والی تھیں ڈونیشن فراہم کی گئی، جو متنازع ہے۔ میں نے اسی موضوع پر سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک کے اہلکار اور سینئر صحافی جہانگیر خٹک سے بات کی۔ باور کرایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول یہ الزامات سیاسی محرکات پر مبنی ہیں۔ وہ پوچھا کیا واقعی ایسا ہے؟
دیکھیے، سیاسی محرکات تو یقیناً اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وی آر ان میڈل آف اے پولیٹیکل سیزن۔ ہم ایک امریکہ کا، اس کو پولیٹیکل سیزن ہی کہا جاتا ہے، صدارتی انتخابات، کیونکہ یہاں پر پورا نظام حکومت بدلتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر اگر اس قسم کی تحقیقات آئیں تو اس کو یقینی طور پر کچھ لوگ سیاسی اینک سے ضرور دیکھیں گے، اور شاید اس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہو۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ ٹرمپ یونیورسٹی کے اوپر فراڈ کے چارجز نئے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے ہیں اور کئی لوگ سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 6 سالوں میں کئی ملک کی کئی عدالتوں میں ان کے خلاف فراڈ کے کیسز لوگوں نے دائر کیے ہیں، اور لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ہزاروں ڈالر ٹرمپ یونیورسٹی کھا گئی اس دعوے اور اس وعدے کی بنیاد پر کہ ہم آپ کو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو تعلیم دیں گے تاکہ آپ اچھے پیسے کمائیں۔ لیکن نتیجہ اس کا بالکل برعکس نکلا، اور اس میں ایسے ایسے لوگ سامنے آئے جن کا یہ کہنا ہے کہ جی، ہم نے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہمارے اپنے گھر تھے وہ بھی گوا دیے۔ تو اس لیے اس قسم کے جو دعوے ہیں وہ کافی ڈیمیجنگ ہے پولیٹیکلی ٹرمپ کے لیے، اور یقینی طور پر اس قسم کے جواب آئیں گے ان کی طرف سے۔
اگر یہ دعوے بقول آپ کے پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہیں، تو کیا میں یہ پوچھوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو صدارتی امیدوار ہیں، ان کی صدارتی مہم پر ان الزامات کا، ان دعووں کا اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اطراف میں اثر پڑے گا؟
بالکل پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ہر کینڈیڈیٹ کی ایک سافٹ بیلی ہوتی ہے، ان کے کمزوری کے کچھ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں، ایسے نقطے ہوتے ہیں ان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے جو ان کو ولنریبل بناتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جہاں اور ان میں کافی کمزوریاں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا ولنریبل پوائنٹ ٹرمپ یونیورسٹی بھی ہے جو اب بند ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر ٹرمپ خود کہتے ہیں، یعنی جو فلوریڈا کے اٹارنی جنرل کو پیم بونڈی کو جو 2013 میں ڈونیشن دیا گیا تھا $25,000 کا، اس پر تو ٹرمپ کیمپین خود کہتی ہے یہ غلطی تھی۔ لہٰذا اس کا اثر تو ہوگا، اور جب ایک کیمپین خود مان رہی ہے کہ ہم نے غلطی کی تھی، تو وہ بھی بیسیکلی ڈیمیج کنٹرول موڈ میں ہیں۔ ان کا بھی یہی کوشش ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، اور شاید یہی ہوگا۔ لیکن یہ ان کے لیے کافی ایک ولنریبل پوائنٹ ہے، اور بہت سارے ٹرمپ کے حوالے سے کافی سارے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں, اور ان میں سے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ ایک ایماندار شخص ہیں, کیا انہوں نے کبھی اپنی دولت اور انفلوئنس کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کیا کہ نہیں. ایسی مثالیں سامنے آ رہی ہیں جو ان کے لیے ڈیمیجنگ ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر پہاڑ تلے. نیو یارک سٹی یونیورسٹی کے یہ تھے جہانگیر خٹک. خلائی ماہرین گایا دوربین سے حاصل شدہ ڈیٹا کی پہلی کھیپ جاری کر رہے ہیں, جس میں 1 ارب ستاروں کی پوزیشن اور ان سے نکلنے والی روشنی کے بارے میں معلومات موجود ہیں. پورا ماجرا ذیشان حیدر کی زبانی.
گائیا کی مدد سے ستاروں کا نقشہ تیار کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بے نظیر ہے, لیکن اسے مکمل ہونے میں کئی سال لگیں گے. اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اب تک اکٹھی ہونے والی معلومات کا صحیح طور پر جائزہ لینا مشکل ہے, اور انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی دریافتوں میں مدد کریں. اس بارے میں ایک ویب پورٹل بھی بنایا گیا ہے جہاں کوئی بھی گائیا سے حاصل شدہ ڈیٹا سے کھیل سکتا ہے اور نئے عوامل دیکھ سکتا ہے. یورپی خلائی ایجنسی نے گائیا خلائی مشن 2013 میں شروع کیا تھا. اس کا بنیادی مقصد 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں کام کرنے والے خلائی مشن ہپارکو سے حاصل شدہ معلومات کو اپ ڈیٹ کرنا تھا اور اس کے کام کو آگے بڑھانا تھا. نیا مشن دراصل 2 دوربینوں پر مشتمل ہے, جس کی مدد سے زمین سے 1.5 ملین کلومیٹر کی پوزیشن سے آسمان پر موجود کہکشاؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے. ان دوربینوں کی مدد سے ستاروں کا درجہ حرارت اور ان کی ترکیب کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں, جو ان ستاروں کی عمر کا تعین کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. یہ معلومات ایک ہی بار دیکھنے سے حاصل نہیں ہو جاتی, بلکہ ایسا کرنے کے لیے ستاروں کو بار بار دیکھا جاتا ہے.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. عید الاضحیٰ پر جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے, روایت تو یہی ہے کہ ان کا گوشت فروخت نہیں کرتے بلکہ اسے مفت تقسیم کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں عید الاضحیٰ پر قربانی کا گوشت فروخت بھی ہوتا رہا. کیوں؟ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
قربانی کا گوشت کوئٹہ شہر کے مرکزی علاقے باچا خان چوک پر فروخت ہوتا رہا. اس چوک پر قربانی کا گوشت فروخت کرنے والوں میں وہ غریب لوگ شامل تھے جنہوں نے گھر گھر جا کر قربانی کا گوشت تو مفت لیا, لیکن اسے خود اور اپنے بچوں کو کھلانے کی بجائے اس چوک پر فروخت کے لیے لائے. مہنگائی کے باعث غریب لوگ زیادہ تر گوشت نہیں کھا سکتے. جی بھر کر گوشت کھانے کے لیے ان کو عید قربان کا انتظار رہتا ہے, مگر یہ غریب لوگ یہاں گوشت فروخت کرنے کے لیے کیوں لائے اس کی وجہ بتاتے ہوئے ان میں سے ایک کا کہنا تھا.
بیچ رہا ہے بچوں کا, پیٹ بھی پالتا ہے, کھانے کے لیے کچھ لے جائے, کچھ آٹا لے گا, کچھ سبزی وبزی لے گا, ادھر کھائے گا 10-12 دن بس.
باچا خان چوک سے گوشت خریدنے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ شامل تھے جو قربانی کا جانور خرید نہیں سکے. ایک خریدار نے بتایا کہ جب بچوں نے گوشت کے لیے ضد کیا تو وہ یہاں چلے آئے.
یہ تو ہم لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہوا تھا گھر میں, تو بچوں کے لیے لے جانا ہے, بچے گوشت مانگ رہے تھے اس لیے ادھر آ گئے. ادھر تھوڑا سستا گوشت مل رہا ہے بازار کے نسبت سے, بس ادھر ہی سے اٹھا کے بچوں کے لیے لے جانا ہے.
اس چوک پر بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے قربانی کے گوشت فروخت کرنے کے عمل کو مناسب نہیں قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ ان کو ہوٹل والے سستا خرید کر پکانے کے بعد لوگوں کو مہنگے داموں کھلائیں گے.
یہ عمل تقریباً صحیح نہیں ہے. عید کے دن ان کو یہ گوشت ملے ہیں, ان کو خود اپنے گھر میں جا کے بنانے ہیں اور کھانے ہیں ان خود کو. اور یہ سیٹ لوگوں سے پتہ نہیں ہوٹل والے کون ہیں, یہ لوگ لے رہے ہیں, ان کو جا کے بیچیں گے اور ان کو پکائیں گے سمجھو, اور شہریوں کو کھلائیں گے.
باچا خان چوک پر فروخت ہونے والا گوشت ناپ تول کے بغیر بکتا رہا. جہاں قربانی کے گوشت فروخت کرنے والوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے, وہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ان سے مستفید ہوتے رہے جو قربانی نہیں کر سکے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستانی ٹیلی ویژن اسکرینز پر خبروں کے بعد اگر کوئی چینلز مقبول ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ کے ہیں, جن پر بے شمار ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں. ان ڈراموں میں جہاں بڑے پیمانے پر خواتین کو بے بس, لاچار, مجبور دکھا کر ان کی عکاسی روایت انداز سے کی جا رہی ہے, وہیں بعض ایسے حساس موضوعات پر بھی بات ہو رہی ہے جنہیں ماضی کے ڈراموں میں کہیے نظر انداز کیا جاتا تھا. لیکن کیا ایسے ڈراموں میں کہانیوں سے انصاف کیا جا رہا ہے؟ پاکستانی ڈرامے شمائلہ خان کے ریڈار پر ہیں.
پاکستان میں 24 گھنٹے تفریحی پروگرام پیش کرنے والے نجی ٹی وی چینلز کی بہتات کے سبب ان کی نشریاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے آج کل سینکڑوں ڈرامے بنائے جاتے ہیں. ناظرین کے پاس آپشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹی وی چینلز کے درمیان مقابلے کی دوڑ بھی سخت ہے. انہیں متوجہ کرنے کے لیے چینلز مالکان اور پروڈکشن ہاؤسز روایتی موضوعات سے لے کر طلاق, حلالہ, ریپ جیسے حساس نوعیت کے موضوعات پہ بھی ڈرامے پیش کرتے ہیں. حال ہی میں نجی ٹی وی چینل ہم ٹی وی پر سنگت نامی ڈرامہ پیش کیا گیا. اس ڈرامے میں شادی کے بعد گھر میں ڈاکے کے دوران ریپ کا شکار ہونے والی عورت کو ریپ کرنے والے کی طرف مائل ہوتے دکھایا گیا. اس ڈرامے کے خالق ظفر معراج تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی ناکامی تھی کہ انہوں نے جو پیغام دینے کی کوشش کی وہ صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پایا.
یہ بالکل غلط تھا, وہ کہیں سے اس سے محبت نہیں کرتی. اگر اس میں ہم زائد جیسے بہت ہی کوئی اب وہ جو اپ کمنگ ہیرو ٹائپ ایسے آدمی کو نہ لیتے نا, تو شاید اس کا پرسپشن تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا. وہ کمبخت اتنا اسٹرانگلی آیا نا کہ اس نے لوگوں کو اپنی طرف وہ کر لیا.
ڈراما سیریل سنگت میں ریپ کرنے والے سے ہمدردی کے اس غلط تاثر کو تسلیم کرنے کے باوجود ظفر معراج سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈرامے میں معاشرے کی منافقت سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی.
اس نے ایک بچی جو ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس نے دیکھیں ہمارے یہاں یہی بات ہے نا, یا میں اس میں ناکام رہا ہوں. اس نے کہا سوال اٹھایا کہ اس کو نام کون دے گا. آپ کے یہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اس سوسائٹی میں ایک عیدی کا جھولا ہے, دوسرا وہ شخص ہے جس نے اس کو پیدا کیے, اور آپ کی سوسائٹی میں کتنا بڑا دل ہے, ہم ایک خاص دائرے تک محبت کرتے ہیں.
لیکن کیا کسی ڈرامہ نگار کو ایسے حساس موضوعات پہ قلم اٹھانا چاہیے جس سے وہ انصاف نہ کر سکیں؟ ڈرامہ نگار نور الہدا شاہ اس کا ذمہ دار پروڈکشن ہاؤسز اور ٹی وی مالکان کو ٹھہراتی ہیں.
مشین کی طرح کام ہوتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں پروڈیوسرز جو انویسٹر ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ پر نکلتی ہیں, اور انویسٹر ریٹنگ کو دیکھتا ہے. 0% آپ اس کو قصور دے سکتے ہیں, اس کا قطعی فرینڈ نہیں ہے. وہ تو جو ڈیمانڈ ہے وہ لکھتا ہے. یہ ذمہ داری جو آپ جو بات کر رہی ہیں نا, یہ ذمہ داری چینلز پر آتی ہے, پروڈکشن ہاؤسز پر آتی ہے. جو یہ کام لیتے ہیں اور چلاتے ہیں اور بنواتے ہیں, یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ریپسٹ سے محبت ہو جانا غلط ہے, اور ہمیں اس طرح کی چیز نہیں چلانی ہے, ہمیں نہیں چاہیے.
تنقید نگاروں کا خیال ہے کہ حساس موضوعات پہ بننے والے یہ ڈرامے مقبول ہونے کے باوجود معاشرے کو کوئی نیا پہلو اور ہمت دینے میں ناکام رہے ہیں. اس کی تازہ مثالیں سنگت اور چپ رہو جیسے ڈرامے ہیں جس میں ریپ کی شکار خواتین بیچارگی کی تصویر بنے روتی دھوتی, اور ارد گرد کے کرداروں میں موجود خواتین اس مسئلے کی پردہ کشی کرتی جبکہ ریپ کی شکار خواتین مرد کا آسرا ڈھونڈتی نظر آتی ہیں. اس کے برعکس بچوں سے جنسی زیادتی پر مبنی ڈراما سیریل اڈاری میں قانونی مدد حاصل کرنے کا واضح پیغام دیا گیا.
میں وکٹم نہیں, سروائیور ہوں. میں بیچاری نہیں بنوں گی, اپنے مجرم کو سزا دلاؤں گی. شرم مجھے نہیں اسے محسوس کرنی چاہیے, اس کے ہر گھٹیا فعل پر.
ہم ٹی وی پر پیش کیے جانے والے اس ڈرامے پر پیمرا کی جانب سے پابندی بھی لگی, لیکن عوام میں یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہے. اڈاری میں دو مسائل اجاگر کیے گئے اور ساتھ ساتھ ان کے حل بھی تجویز کیے گئے. یہ موضوعات تھے گانے بجانے والوں کے ساتھ معاشرے میں متنازع سلوک اور بچوں سے جنسی زیادتی. اس ڈرامے کے بارے میں رائے عامہ یہی ہے کہ تقریباً دونوں ہی موضوعات سے انصاف کیا گیا. اڈاری کے مرکزی کرداروں میں ایک کردار اداکارہ بشرا انصاری نے بھی ادا کیا. وہ بتاتی ہیں کہ اس ڈرامے پر لوگوں کی طرف سے کافی مثبت رد عمل سامنے آیا.
بہت لوگوں نے تقریباً 80% نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا, فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا, ہماری فیملی میں ایسا ہوا. لوگ بولنے بھی لگے جو کہ چپ ہو گئے تھے, بولتے نہیں تھے. اور ماؤں کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ اپنے بچوں کو کیسے سیف کیا جا سکتا ہے.
بشرا انصاری کے خیال میں کسی بھی مسئلے کو اجاگر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن ٹیلی ویژن ڈراما کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے.
ٹیلی ویژن تو ہر گھر میں ہوتا ہے, ظاہر ہے کسی چھوٹے محلے میں بھی ہوتا ہے, بڑے گھر میں بھی ہوتا ہے. تو ایک ایشو جو ہے وہ ظاہر ہے نچلے طبقے کو یا ان پڑھ طبقے کو بتانے میں ذرا مشکل ہوتی ہے, وہ دیکھ سمجھ سکتے ہیں. تو شاید یہ کام انہوں نے کیا.
میڈیا میں خواتین کے حقوق اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کام کرنے والی تنظیم اکس کی سربراہ تسنیم احمد ڈراما سیریل اڈاری اور اس میں دیے جانے والے پیغامات کی تعریف کرتی ہیں, لیکن ان کا موقف ہے کہ اسے پیش کرنے میں خود ٹی وی چینل کا کوئی کمال نہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی پرسنل ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. ایشو صاحب, اڈاری میں اگر آپ چائلڈ ریپ دکھا رہے ہیں تو اڈاری اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ ایک پیڈ ڈرامہ ہے, وہ کشف فاؤنڈیشن کا بنایا ہوا ہے اور ہم ٹی وی اس کو پیش کر رہے ہیں. ہم ٹی وی کی اس میں اپنے کوئی کریڈٹ کو نہیں جاتا.
عام طور پر پاکستانی ٹی وی سکرینز پر پیش کیے جانے والے ڈراموں کا فارمولا بے حد سادہ سا ہوتا ہے, جس میں مرکزی کردار کی عورتیں روتی دھوتی یا لڑتی جھگڑتی نظر آتی ہیں. اس دوران مردوں اور عورتوں دونوں کی جانب سے زبانی تشدد, مرد کو دوسری عورت سے محبت میں گرفتار یا دوسری شادی کی دھمکیاں دیتے, ساس بہو اور نند کی چالاکیاں اور لڑائیاں, طنز تانے تشنے, ملازمت پیشہ با اختیار عورتوں کے منفی کردار اور لباس سے عورتوں کی شرافت کا انداز لگانا, یہ سب اس کے جزیات میں شامل ہوتے ہیں. اسی بارے میں تسنیم احمد کہتی ہیں کہ معاشرے میں رائج ان رویوں کو چیلنج کرنے کے بجائے انہیں ان ڈراموں میں جوں کا تو دکھا دیا جاتا ہے.
میرا خیال ہے کہ 99% جو عکاسی کی جاتی ہے وہ بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹیریوٹیپیکل کیریکٹرز خواتین کے وہ دکھائے جاتے ہیں. ہر لڑکے کو شادی کرنا ضروری ہے, ہر لڑکی جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بوجھ ہے, دوسری شادی بہت زیادہ لیجیٹیمائز کر دی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں شاید ہو تو رہی ہوں, مگر ان کو اس طرح سے ابھارنا کہ وہ ایک زیادہ حصہ لوگوں کا جو دیکھتا ہے وہ اسی چیز کو فالو کرنے لگے, میرے خیال سے یہ غلط ہے.
ڈرامہ نویس نور الہدا شاہ کے خیال میں بیچاری عورت والے کرداروں کی سب سے زیادہ مانگ ہے, کیونکہ وہی مقبول ہوتے ہیں اور انہیں کی ریٹنگز آتی ہیں.
دیکھتی ہیں بہت دیکھتی ہیں, مطلب وہ ریٹنگ سے دیکھتی ہیں نا. وہ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا, اور اب ظاہر ہے کہ وہ المیہ اپنی جگہ بکتا بھی ہے, لیکن ریٹنگ تو دیتی ہیں یہ. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ پھر دوسری سائٹ پر بھی کام کرتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے.
بیشتر ڈرامہ نویسوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے کردار حقیقی ہیں اور وہ وہی لکھتے ہیں جو ان کے ارد گرد ہوتا ہے, لیکن عکس کی سربراہ تسنیم احمد کے خیال میں یہ درست نہیں ہے.
دیکھیں, معاشرے میں میرا نہیں خیال کہ اس حد تک کوئی چیز ہو رہی ہے کہ آپ کو اس کو ٹیلی ویژن پہ لانا ضروری ہے, کیونکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں جو ہمارے ڈرامے نہیں پیش کرتے. مثال کے طور پہ وہ لڑکیاں جو بہت مشکل سے گھروں سے نکل کے کام کرنے جاتی ہیں, وہ بچیاں جو بہت مشکل سے پڑھائی کر پاتی ہیں, ان کے مسائل.
نور الہدا شاہ اس تاثر کو رد کرتی ہیں کہ آج کل کے ڈراموں میں عورتوں کو مضبوط کرداروں میں نہیں دکھایا جاتا. مبصرین کے خیال میں جہاں پچھلے چند سالوں میں ڈراموں کی مانگ میں 200 گنا اضافہ ہوا ہے, وہیں پروڈکشن ہاؤسز کے مالکان کو اداکاروں اور ڈرامہ نویسوں کی کمی کا سامنا بھی ہے. اسی لیے ہر طرح کے ڈراموں کو ٹیلی ویژن اسکرین پر جگہ مل رہی ہے. تاہم ڈرامے کی صنعت سے وابستہ بیشتر افراد اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ صرف غیر معیاری کام ہو رہا ہے. اداکارہ اور ڈرامہ نگار بشرا انصاری,
ٹیلی ویژن کے بیشتر ڈرامے جیسے ان میں کوئی مقصدیت اور ان میں کوئی پیغام ہوتا تھا اور ایک طریقہ کار تھا, کام بھی تھوڑا تھا, لمیٹڈ تھا, آڈینس بھی لمیٹڈ تھی, ٹائمنگ بھی لمیٹڈ تھی, تو ہم جو کہتے تھے وہ ٹھا کر کے پہنچتا تھا. اب ہم اتنی چیزیں کرتے ہیں, اتنی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس میں ہم بہت عامیانہ کام بھی کرتے ہیں اور درمیانہ بھی کرتے ہیں اور اچھا بھی کرتے ہیں, بہت اچھا بھی کرتے ہیں. تو اب یہ کہ آڈینس کے پاس بہت زیادہ چوائس آ گئی ہے.
مبصرین کہتے ہیں کہ ڈراموں کی کہانی کے ممنوع موضوعات ہوں یا حساس معاملات, انہیں پیش کرنے کا مقصد ٹی آر پی بڑھانا ہو یا پیسے کمانا, اس کا نتیجہ معاشرے میں حقیقی تبدیلی کی کوشش ہونا چاہیے اور انہیں پیش کرنے کا انداز منفرد مگر ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو اجنبی نہ لگے. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اور یہیں سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی نصر جہاں, پروڈیوسر عمر آفریدی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے سوزین لینن. تو میں حسب معمول پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ خان کی زبانی.
انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی آج دہلی میں ملاقات کے بعد جاری کیے جانے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جانی چاہیے, کیونکہ دہشت گردی سے خطے میں امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی حالیہ ہلاکتوں کی بین الاقوامی جانچ کو ضروری قرار دیا ہے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے جولائی میں فرانس کے شہر روئن کے ایک چرچ پر حملے کے دوران ہلاک کیے گئے ایک بزرگ پادری جیکس ہیمل کے اعزاز میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا. آسٹریلیا کی متنازع سیاستدان پالن ہینسن کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کو مسلمانوں کی جانب سے دلدل بنائے جانے کا خطرہ ہے. انہوں نے مزید مسلم امیگریشن کے خاتمے اور برقع پہننے پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.